بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طهوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطهوي رحمة الله عليه فرماته: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. اور وہ شفاعت بھی جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے باقی رکھا تھا، بمطابق بیان حدیث یا روایات، وہ بھی برحق ہے. شفاعت برحق ہے. آج کی نشست میں ہم شفاعت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں، اور شفاعت کا مسئلہ جو ہے یہ السنہ جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصولی مسئلہ ہے. جس نے مخالفت کی ہے وہ بدعتی ہے، یاد رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، اس اصول کو سمجھتے ہیں. شفاعت کا کیا معنی ہے، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں، شفاعت کی کیا شرطیں ہیں، اور شفاعت کے تعلق سے اہل قبلہ کتنے گروہوں میں بڑھ چکے ہیں، کیا یہ گروہ آج بھی موجود ہیں کہ نہیں ہیں، اور آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اور شرح میں جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے، شیخ صالح الفوزان اور امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اوقات تعلیقات ہیں شیخ ناصر الالبانی اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. آج کی نشست میں علامہ محمد ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور یہ روایات جن میں شفاعت کا ذکر ہے یہ بھی متواتر ہیں. شفاعت کا ذکر متواتر روایات میں آیا ہے. پھر فرماتے کہ امام ابن ابی عاصم نے اپنی معروف مشہور کتاب السنہ میں اس کے لیے 6 ابواب باندھے ہیں، ایک باب نہیں، شفاعت کے لیے 6 باب باندھے ہیں. نمبر 163 سے لے کے 168 تک، اور حدیث کے نمبر جو ہیں 784 سے لے کے 833 تک. اور ان بعض روایات میں سے شارح نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں، یعنی شرح عقیدہ طحاویہ میں، امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ان بعض روایات کا ذکر کیا ہے جن روایات میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 8 قسموں کی ہے. جو چاہے وہ ان 8 شرطوں کو موقع مراجعہ کر لے اور دیکھ لے شرح عقیدہ طحاویہ میں. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، شفاعت بھی عقیدے کے اہم مسائل میں سے ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیں آپ، شفاعت بھی عقیدے کے اہم مسائل میں سے ہیں، کیونکہ اس کے اثبات میں لوگ گمراہ ہوئے اور یعنی ایک گروہ نے انکار کیا اور دوسرے گروہ نے غلو سے کام لیا اور حد سے گزر گئے شفاعت کے تعلق سے. اور بعض لوگوں نے میانہ روی اختیار کی، درمیان میں رہے اور میانہ روی اختیار کی. فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على 3 اقسام. قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور لوگ 3 قسم میں بڑھ چکے ہیں اس کے تعلق سے. ایک گروہ نے غلو سے کام لیا شفاعت کے اثبات میں، یہاں تک کہ انہوں نے مردوں سے بھی اور قبر والوں سے بھی اور بتوں سے، درختوں اور پتھروں سے بھی شفاعت مانگی ہے. اس کی دلیل میں سورۃ یونس آیت نمبر 18 کی آیت بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَيَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں نہ تو یہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ ہی نفع پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہم. اور سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یعنی ان بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو یہ پہلا گروہ ہے، غلو سے کام کرنے والا، حد سے گزرنے والا، جنہوں نے کیا کیا، شفاعت کا اقرار تو کیا ہے لیکن غلو سے کام لیا اور حد سے گزر گئے، شفاعت کا ایسا اقرار کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، بلکہ شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہوئے. کیسے؟ غیر اللہ کو پکارا. جب غیر اللہ کو پکارا تو پکار عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کی جائے. اگر یہ عبادت کسی بھی ذات کے لیے، غیر اللہ کے لیے آپ صرف کر دیتے تو اسے کہتے ہیں الشرک فی العباد، و یہ شرک اکبر ہے. ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین عرب نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو پکارتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، نظر نیازیں کرتے تھے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر حسن نے منع فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم نے ان کی عبادت تو کرتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ یہ پتھر ہی ہمارے کیا کام آئے گا، لیکن ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنا شفیع بناتے ہیں، شفاعت کریں گے ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ نیک و بزرگ و صالح لوگ تھے حقیقتا، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا سکتے ہیں. ہم گنہگار ہیں، حقیر و فقیر ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو نہیں سکتی. ما نعبدهم، ان کی عبادت نہیں کرتے، نفی کرتے عبادت کی، لیکن اس سابق کی چیز کو کیا؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم حقیقت اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستہ کوئی ہے نہیں. یہی ایک راستہ ہے، اس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اے محمد آپ ہمیں روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کیسے، کس نزدیکی کی آپ بات کرتے ہو؟ میرے نزدیکی، اور وہ بھی شرک کر کے، تعجب کی بات ہے بھائی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو گفتگو ہوئی، جو دل کے حال تھے وہ بھی سامنے آئے، جو زبان گفتگو تھی وہ بھی سامنے آئی. تو اس دن سے لے کے آج تک اور تا قیامت، جو بھی غیر اللہ کو پکارے گا اور دعویٰ یہ کرے گا کہ میں شفاعت کروا رہا ہوں فلان بزرگ یا فلان امام سے یا فلان نبی فلان فرشتے سے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اسے درمیان میں شفیع بنا رہا ہوں، تو یاد رکھیں اس شخص کا بھی اس آیت کریمہ میں حصہ ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ پہلا گروہ تھا. دوسرا گروہ وطائفۃ، اچھا پہلا گروہ کون ہے؟ غالب صوفی جو آج موجود ہیں، وحدت الوجود کے قائل، اور جو پیروں اور بزرگوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے حد سے گزر کر محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے عبادات صرف کرنے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا جو ہے ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے یہ شرک و بدعات کر رہے ہیں. ان لوگوں میں اور کل کے مشرکین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھے کوئی فرق نہیں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے شفیع بناتے تھے بتوں کو. بتوں کی حقیقت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت کیا بتوں کی، نیک اور صالح بزرگ تھے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس نے سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں بیان فرماتے ہیں ود سواع یغوث عق نصر، کون ہے یہ؟ حقیقتا یہ بت نہیں ہے، حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے. تو اگر ان لوگوں کو پکارنا جرم ہے مرنے کے بعد، تو پھر ان کے علاوہ آج کے زمانے میں کسی ولی کو پکارنا جرم کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دو ترازو ایک ترازو ہے؟ کیا ایمان اور توحید میں کوئی فرق ہے کہ اس زمانے میں ایمان توحید کچھ اور تھا، آج کے زمانے میں کچھ اور ہے؟ میرے بھائی رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی ترازو ہے. یہ پہلا گروہ تھا. دوسرا گروہ شیخ صفر وطائف غلط فی نفی الشفاعۃ، دوسرا گروہ نے بھی غلو سے کام لیا لیکن نفی میں. پہلے گروہ نے ثابت کرنے میں حد سے گزر گئے، اور دوسرے گروہ نے نفی کرنے میں، انکار کرنے میں حد سے گزر گئے. کل معتزلہ والخوارج، اس کو انڈر لائن کر لیں، معتزلہ خوارج نے شفاعت کا انکار کیا. فإنهم نفوا الشفاعة، ان سب نے شفاعت کا انکار کیا. کون کہے گا کیوں شفاعت کا انکار کیا ہے؟ ان کا ایک اصولی مسئلہ ہے، نہیں ان کا ایک عقیدہ کی بنیاد پر اگر وہ شفاعت کا انکار نہ کرتے ان کی پکڑ ہوتی، تو انہوں نے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے شفاعت کا انکار کرنا ہی تھا. ایک منٹ، نہیں وہ تو متواتر کہہ رہے ہیں، متواتر احادیث ہے شفاعت کی، خبر احاد کہاں ہے؟ ان کا ایک اصولی مسئلہ، خوارج کے معتزلے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. خوارج کی پہچان کیا ہے؟ نہیں آپ نے بتایا کیا؟ بارک اللہ فیک، التکفیر. کیسے؟ کسی بھی تکفیر کرتے، تکفیر بھی بالکبائر. بارک اللہ فیک. اب کبیرہ گناہ کا مرتکب شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مشرک کے لیے ہوتی ہے، کافر کے لیے ہوتی ہے، موحد مسلمان جس نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کیا اور توبہ نہ کی. ٹھیک ہے، اچھا اب خوارج کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے اور کافر کی شفاعت ہوتی نہیں ہے، تو شفاعت کا انکار کیا کہ نہ کیا؟ بارک اللہ فیک. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ منزلہ بین منزلتیں. وہ کہتے ہیں نہ کافر دنیا میں، نہ کافر ہے نہ مومن ہے. بھائی کہاں پہ؟ کہتے بیچ میں کہیں پہ ہے. ارے بیچ میں کہاں پہ؟ کہتے ہمیں نہیں پتا. اور یہ سمجھتے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی زانی زنا کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے حدیث میں تو نہیں وہ کافر بن گیا، ایمان سے تو نکلا ہے، کفر میں داخل ہوا نہیں ہے. تو حدیث تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ کہیں پہ بیچ میں. اور باقی جتنی بھی روایات ہیں کہ جس کے دل میں ذرے برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے، اسے جہنم سے نکال دو، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے اور دیگر روایت میں آیا ہے. تو بعض حدیث کے لیے بعض کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. تو کس نے انکار کیا شفاعت کا اور کیوں کیا؟ یاد رکھیں کس نے کیا ہے؟ خوارج معتزلہ نے. کیوں کیا؟ ان کا اصولی مسئلہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے تو پھر کافر کی شفاعت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے شفاعت کا انکار ہی کر دیا ہے. اچھا شفاعت فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، يا جواب ہے. وخالفوا ما تواترت به الأدلة ما تواترت به الأدلة الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة، اور مخالفت کی متواتر احادیث اور روایات کی کتاب اور سنت سے جس میں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے. تیسرا گروہ کون ہے؟ کون بچا ہے؟ وأهل السنة والجماعة، بارك الله فيه، توسطوا درمیان میں، افراد اور تفرید کی. ایک گروہ نے افراد سے کام لیا، حد سے گزر گئے ثابت کرنے میں، دوسرے گروہ نے تفرید سے کام لیا، حد سے گزر گئے انکار کرنے میں، اور جو درمیان میں گروہ ہے جو ہمیشہ حق پہ ہے، امت وسط، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری امت ہی وسط امت ہے، درمیانی امت ہے. افراد اور تفرید جانتی نہیں ہے، حد سے گزرنا جانتی نہیں ہے، شریعت کی حدیں اچھے طریقے سے جانتی ہے اور اس حد کے اندر زندگی گزارتی ہے. جو بھی اس حد سے باہر ہے ان کے لیے وہ دین نہیں ہے، دین وہی جو حد کے اندر ہے. یہ حد کسے لگائی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ جانتے ہیں بس. توسطوا درمیان میں، فاثبتوا الشفاعه، شفاعت کو ثابت کیا. کیسے؟ على الوجه الذي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، یہ حد ہے. ثابت کیا کس بنیاد پہ؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پہ. وآمنوا بها، اس پر ایمان بھی لے کے آئے. ہم کہتے ہیں ونؤمن بالشفاعة، اکثر کتابیں پڑھتے ہیں کوئی مصنف لکھتا ہے ونؤمن بالشفاعة، ہمارا ایمان ہے شفاعت پر کہ آپ سب شفاعت کریں گے، مومن بھی کریں گے. وآمنوا بها من غیر افراط ولا تفریط، اور اس پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں بغیر افراط اور بغیر تفریط کے. والشفاعة في اللغة، اب شفاعت کے سب سے پہلے اہم بات کیا تھی؟ کہ میں کہاں پہ ہوں، معنی جانے یا نہ جانے، آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. اگر تو آپ پہلے گروہ میں جو شفاعت کا اقرار تو کر دے کہ حد سے گزر جاتے ہیں کہ شفاعت کافر کی بھی ہوگی، شفاعت سب کی ہوگی، بس پیر جو ہے جیسا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ غوث کے پاس ایک رجسٹر ہے، دفتر ہے، اس میں ان کے مریدین کا نام لکھے ہوئے ہیں، تا قیامت کون کون مرید ہوگا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان سب مرید کو بخشوا لیا ہے، سب بخشے ہوئے. بس آپ کا آپ نے ایک کام کرنا ہے، بس مرید بن جائیں غوث پاک کے. وہ کہتے ہیں مرید بن جائیں آپ کے بیڑے پار ہیں. سبحان اللہ. بعض ان کی کتابوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نے صرف اپنے پیر کی بیعت کر لینی ہے، پھر وہ جان اس کا رب جانے. پل سرات آپ کو پار کر کے رہے گا. عجب بات ہے. انبیاء کہتے ہیں اللہم سلم اللہم سلم، اور یہ پیر صاحب جو ہیں پتہ نہیں کتنے، اگر ایک پیر کے 1,00,000 مرید ہوں تو کیسے اٹھائے گا ان کو، پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے کندھے پہ اٹھا کے پار کرائے گا وہ. سبحان اللہ. میرے بھائی، دین اسلام بالکل واضح اور آسان دین ہے. واللہ اس دین کی روشنی اور اس کی چاشنی ایسی ہے، بس جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس نے اس کو ایک دفعہ چکھ لیا ہے، وہ تو ایک انچ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور جو لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، ان کے لیے تو ہر چمکتی چیز سونا ہی ہوتی ہوتی ہے. پھر کسی داڑھے والے نے کچھ کیا تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہی عالم یہی دین ہے. کہاں گئے قرآن اور کہاں گئی سنت؟ صبح شام یہی نعرہ لگاتے رہتے ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، لیکن عمل اینڈ پریکٹیکل کہاں پہ دکھائیں تو اسے ذرا. صحابہ کرام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس سلف کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ آپ کی زندگی میں کہاں ہے؟ صرف داڑھی رکھنے میں، پگڑی پہننے میں، یہی صحابہ کا راستہ ہے. ٹخنے کو شلوار کر لیے، یہی صحابہ کا راستہ ہے. اسے سلفیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. منہج ہے، ایک زندگی کے لیے ایک راستہ ہے. اب دیکھیں مسلمان کا ایک روڈ میپ ہے زندگی کا، کہ آپ نے کب دائیں مڑنا ہے، کب بائیں مڑنا ہے، کب سیدھا چلنا ہے. اب منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک میپ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس میپ کو آپ نے ہاتھ سے کچھ سکیچ بنانا، بعض ہمارے دماغ میں چسپا ہوتا ہے. اب جب گھر جاتے ہیں، کوئی نقشہ دے کے جاتے ہیں، پتہ ہے ہمارا گھر کہاں پہ. لیکن جب شروع میں آئے تھے اس محلے میں، نقشے کی ضرورت بھی پڑتی تھی، یا نئی جگہ پہ جاتے ہیں نقشے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. میرے بھائیو، مسلمان کی زندگی کا ایک خاص نقشہ ہے. واللہ روشن راستہ ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سمجھے؟ بفہم الصحابہ وسلف الامہ. یار یہ مشکل بات ہے، اللہ کی مجھے ذرا سمجھائے تو اسے. یہ مشکل ہے، یا یہ مشکل ہے جو امام کہے وہی دین ہے. اب کس کس امام کی بات سنیں گے بھائی؟ کیا امام معصوم غلطی نہیں کرتا؟ لیکن جہاں پر سلف کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اس میں غلطی کا امکان کتنا ہوتا ہے؟ اور جب ایک عالم ہے الگ سے امام ہے، اس میں غلطی کا امکان کتنا ہوتا ہے؟ تو کہاں کے لوگوں کے عقلیں، کہاں گئے ایمان؟ اللہ کے لیے ایک روشن راستہ اختیار کرو. واللہ یہ جو پریشانی ہے، جو حیرانگی ہے، جو زبزبے کا شکار باز لوگ ہیں نا، کہ کوئی پتہ نہیں، کہتے یار سب ہی ٹھیک ہے، یار مولوی بس کیوں، یہ مولوی ایک دوسرے پیچھے پڑے ہیں بس. کیا مطلب سب ٹھیک ہے؟ یار حق اور باطل کی پہچان کب آئے گی؟ جو کہتا ہے شفاعت کافر کی بھی ہوگی، وہ جو کہتا ہے شفاعت کسی کو ہوگی بھی نہیں. کیا دونوں حق پہ ہیں؟ عجب سی بات ہے بھائی. یہ آیات جس کا بھی ذکر کروں گا، یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ سارے متواتر احادیث ہیں. کہتے ہم تو نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارے عقل کے خلاف ہے. ہمارے عقل نہیں مانتے کہ کافر کی شفاعت کیسی ہوگی. ابھی کس نے کہا کافر ہے؟ کہتے کبیرہ گناہ والا کافر ہے. تو کس نے کہا کافر ہے؟ ان روایت کا کرو گے کہ وہ بھی متواتر روایات ہیں، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو بھائی قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، بدکاروں کی مغفرت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. شرک کے گناہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حد قائم کی ہے کافروں پہ؟ چور کے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ زانی کو سنسار کیا کہ نہیں کیا؟ پتھر مارے کہ نہیں؟ اگر کافر ہو تو پھر سزا کس چیز کی ہے بھائی؟ کہتے یہ حدیث بھی ہم نہیں مانتے. دیکھیے جسارت دیکھیں آپ. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اپن ایک بنیاد غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. اگر گھر کی بلڈنگ آپ بناتے ہیں، اس کی بنیاد ہی آپ کمزور بنا دیتے ہیں، تو پھر تو چھت تو گر جائے آپ کے سر پہ کسی نہ کسی نے دن. ان کے سر پہ اس دن سے چھت گر چکی ہے جس دن سے انہوں نے یہ بنیاد بنائی ہے. اہل بدعت یاد رکھیں آپ, ایک بدعت کے جڑے سے نکلتے ہیں دوسرے میں گر جاتے ہیں, وہ نکل نہیں سکتے. کیوں؟ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, بنیاد ہی کمزور ہے. ہم عقیدے کے درست کیوں بار بار لوگوں کو یہ بتا دیں عقیدہ سیکھو, عقیدے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنی نماز بہتر کر لیں, اپنے روزے بہتر کر لیں, تہجد گزار بن جائے, اچھے اخلاق والے بھی بن جائیں, اچھے داعی بھی بن جائیں. اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے یہ عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے. ابتدا کرنی ہے بنیاد سے, ایمان ہے, توحید ہے, صحیح عقیدہ ہے, صحیح منہج ہے. یہ چار چیزیں ایک ہی ہیں, ایک دوسرے کے بغیر نہ ایمان. توحید کے بغیر ایمان کیا ہے؟ کچھ ہے؟ توحید ایمان کا بنیادی حصہ ہے, اور ایمان بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, اور توحید بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایمانیات, یہ توحید, یہ صحیح عقائد اور صحیح منہج کہ آپ نے کیسے سمجھنا ہے قرآن اور سنت کو, کون سا راستہ اختیار کرنا, کس کا راستہ اختیار کرنا ہے, واللہ اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والشفاعہ فی اللغہ مأخوذۃ من الشفع. شفاعت لغت کے اعتبار سے لفظی معنی جو ہے شفع سے لیا گیا ہے. وہ ضد الوتر, وتر کے ضد ہے. جفت طاق کہتے ہیں وتر کو, جفت کہتے ہیں شفع کو. فالوتر هو الفرد الواحد, وتر ایک کو کہتے ہیں, فرد کو کہتے ہیں. والشفع هو اکثر من واحد, جو ایک سے زیادہ ہو, لیکن جفت دو چار چھ اثنین او اربع او سته. وہ ما يسمى بالعدد الزوجی, جسے جفت نمبر کہتے ہیں. وشرعا, یہ لغت تھی. شرعا کیا ہوتا ہے؟ شرعا یہ صفرمات الوساطه في قضاء الحاجات, قضاء الحاجات کے لیے بیچ میں آ کر مدد کرنا, سفارش کرنا. وساطه بين من عنده الحاجه وصاحب الحاجه. سبحان اللہ, کس چیز کے درمیان میں انٹرسیشن ہے, کس چیز کے درمیان میں آنا ہے؟ ایک حاجت مند ہے اور ایک حاجت روا ہے, ان کے بیچ میں آ کے حاجت روا سے گزارش کر کے حاجت مند کی حاجت کو پوری کرنے کا نام شفاعت ہے. وہی اعلی قسمیں, دو قسمیں ہیں. شفاعت عند اللہ, یہ علمی بات ہے, شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. سبحان اللہ, شفاعت عند اللہ, ایک شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, وہ شفاعت عند الخلق, دو شفاعت بندوں کے پاس ہے. فالشفاعت عند الله على قسمين, جو اللہ تعالیٰ کا شفاعت اس کو دو قسمیں ہیں. پہلے رحمک اللہ, پہلے شفاعت عند الخلق کی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالشفاعت عند الخلق, جو شفاعت لوگوں میں ہے, لوگوں کے بیچ میں ہے, على قسمیں, دو قسمیں ہیں. شفاعت حسنہ, پہلے نمبر پہ اچھی شفاعت کیا ہے؟ وہی فی الامور الحسنہ النافعۃ المباحہ, اچھے کاموں میں نفع بخش, جائز کاموں میں کسی کے آپ بیچ میں آ کے اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی حاجت پوری کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں الشفاعت الحسنہ. طریقہ یہ ہے تتوسط عند من عنده حاجات الناس من اجل يقضيها الیہ يقضيها لهم, کہ آپ کسی حاجت مند کے بیچ میں آ کے کسی انسان سے اس کی حاجت جڑی ہوئی ہے, آپ بیچ میں آ کے سفارش کر کے اس کی حاجت پوری کروا دیتے ہیں, بشرط یہ کہ مباحات اور نفع بخش چیزوں میں ہو, محرمات میں نہیں. قال سبحانه وتعالى اسكي دليل, الله تعالى فرماته من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سورة النساء تمر پچاسی میں الله تعالى فرماته جو حسن اچھی شفاعت کرتا ہے اس شفاعت اس کا بھی حصہ ہے. سبحان اللہ, یعنی دنیا میں اس کا کام تو ہو گیا, آپ کو کیا ملا؟ اللہ تعالى اجر و ثواب مل گیا. جتنی اس کو فائدہ ہوا دنیا میں اتنی آپ کو آخرت میں فائدہ ہوا ہے. سبحان اللہ. وقال عليه الصلاة والسلام, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا, شفاعت کرو, سفارش کرو, تمہیں اجر اس کا ملے گا. ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. متفق علیہ, روایت سے بخاری مسلم کی حدیث. یہ شفاعت حسنہ ہے, شیخ فرماتے ہیں اور اس میں اجر بھی ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے نفع ہے ان کی حاجتیں پوری کرنے میں, اور جو ان کا مطلوب ہے, جو وہ چاہتے ہیں اسے پورا کرنے میں, اور اس میں کوئی بھی بشرط ہے کہ کسی اور پر کوئی ظلم نہ ہو, آپ ایک کا حق تو لے رہے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی سفارش کر کے کسی کا حق مار دیں. مثال کے طور پہ اس کی مثال ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, آئی ٹی کی ڈگری ہے, آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں, آپ کی سفارش ہے, آپ سے بہتر ایک اور شخص ہے جس کی سفارش نہیں ہے, میرٹ اس کا بنتا ہے, اس کے پاس وہی ڈگری جو آپ کے پاس ہے, حق اس کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سفارش کروا کے اس کا حق اسے چھین لیتے ہیں. نوکری اسے مل رہی تھی, وہ آپ سے پہلے بھی گیا ہے, دیکھیں کیونکہ آپ نے سفارش کر لی ہے اس کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ کر دیا گئے ہیں اور آپ کی جو سفارش ہے اس کی وجہ سے اس کی نوکری دی گئی ہے, تو آپ نے یہاں پر کسی کا حق مارا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. ہاں اگر آپ ویسے گئے ہیں اور آپ کو نوکری مل گئی ہے اگرچہ آپ سے بہتر دوسرے ہیں, تو یہی تو مقدر و قسمت ہے, رزق اسے تو کہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کہیں نہیں جی میرے نمبر کم ہے تو فلاں شخص جائے وہ نوکری تلاش کر جب میری باری ہے میں تب جاؤں گا, نہیں آپ جائیں. بات یہ ہو رہی کہ آپ اس شخص کا حق مار کے اس کا حق لے کے اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس سفارش کی بنیاد پر. تو اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ تَعَدٍ عَلَى أَحَدٍ أَوْ ظُلْمٍ لِأَحَدٍ, ٹھیک ہے. القسم الثانی دنیا میں شفاعت یا لوگوں کے بیچ میں جو شفاعت ہے, دوسری قسم کون سی ہے, شفاعت حسنہ کی ضد میں شفاعت سیئہ, بری شفاعت, وہی توسط فی امور محرمہ, محرم امور میں سفارش کرنا, کہ شفاعت فی اسقاط الحدود اذا وجبت, اس کے مثال کہ حد شرع حد کسی پر واجب ہو گئی ہے, ایک شخص نے چوری کی ہے, شرطیں پوری ہو گئی ہیں اور چوری کو ثابت کرنے میں حد قائم کرنے سے پہلے آٹھ شرطوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ چور نے چوری پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے, اسے آٹھ شرطیں ہیں, اس کے بعد پھر آپ پھر قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے اور حق وقت اس پر حد قائم کرتا ہے. قاضی نے غلط فیصلہ کیا, یہ حق وقت اس پر حد قائم نہیں کرتا. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے جیسے کہتے ہیں اور اس کا ہاتھ کاٹ لو کہیں میں نے شریعت کا نفاذ کیا ہے. یہ فساد کا نفاذ, شریعت کا نفاذ نہیں کہتے اسے, یہ فساد کا نفاذ ضرور ہے, یہ فساد فی الارض ہے. اگر ہر بندہ شریعت کے نفاذ کے لوگوں کے ہاتھ کاٹتا پھرے تو اس شر کا صدبہ کون کرے گا. بھئی آپ کے ذمے میں نہیں ہے, آپ کے ذمے میں یہ ہے کہ آپ اس کو برا جانے جو ہو رہا ہے, قاضی غلط فیصلہ, رشوت نے غلط فیصلہ کیا ہے, اگر تمہیں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے, نہیں تو زبان سے, نہیں تو دل سے. ہاتھ سے روکنا آپ کا کام نہیں, حکومت کا کام, وہ کر نہیں رہے, آپ کا کام نہیں ہے. زبان سے علماء کا کام, آپ عالم نہیں ہیں, خاموش رہو. تیسرا, دل سے اسے برا سمجھتے ہو کہ نہیں, یہ کافی آپ کے لیے. بعض لوگ یار کمزور ایمان ہے ہمارا, جی ہاں کمزور ایمان ہے ہمارا, کیونکہ ہاتھ والا کام ہمارا نہیں ہے, زبان والا کام ہمارا نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو, علم کے نور سے آپ کے ایمان میں تقویت بھی آئے گی, پھر آپ نصیحت کرنے کے لائق بھی بنیں گے. یہ پتہ ہو کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے, اگر آپ جہالت کے اندھیرے میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی چیختے چاہیے بھر ہمارا ایمان پھر کمزور رہے گا تو ہم کیا کریں. ہاتھ سے ضرور چینج کرنا ہے, چاہے ہاتھ کے قابل ہو یا نہ ہو, یا زبان سے ضرور کچھ بولنا ہے چاہے زبان سے بولنے کے قابل ہو یا نہ ہو. تو قابلیت پہلے ہے, ہنر بعد میں ہے, ایسے ہے کہ نہیں. کبھی دیکھا میکینک جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے یوں گاڑی کے نیچے گھس جائے اور کام شروع کر دے, دیکھا کبھی, یا کچھ سیکھتا ہے پہلے. یہ بچے اب جا کے دیکھیں میکینک کے پاس, یہ بچے جو سیکھتے ہیں بےچارے دس سال میں یہ میکینک بنے ہوتے ہیں, یہ کیوں آٹھ پانچ دس سال کیوں لگاتے ہیں بےچارے. ہنر سیکھتے ہیں, اس کے قابل بنتے ہیں, پھر جا کے کام کرتے ہیں. لیکن جہاں پر نہیں منکر کی بات آتی ہے تو بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں بس یہ میرا ہی کام ہے, یہ نہ علماء کا کام ہے اور نہ ہی یہ حکومت کا کام ہے. وہ سب علماء تو حکومتی علماء ہیں, حکومت ویسے بگڑی ہوئی ہے, کرپٹ حکومت ہے, تو ہم اپنے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, ہم ہی حکومت بن جاتے ہیں. شریعت کو ذرا چھوڑیں, کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک کے کسی جگہ پر چھوٹی بستی لے لیں, آپ چھوٹی بستی چھوڑیں گھر کے اندر لے لیں, آپ گھر کے بزرگ فیصلہ کرتا ہے, اس کے فیصلے کو چھوڑ کے بے فیصلہ برا کرتا ہے, بوڑھا ہو گیا اسے اب سمجھ نہیں آتی, ہم بچے فیصلہ شروع کرنا اور بچے ہی اپنا حق لے لیں, گھر کیسے رہے گا, کوئی امن امان گھر میں ہوگا. بھائی میں امت کی بات کر رہا ہوں, اپنے گھر کو تو ہم چلا نہیں سکتے, نہیں ہم کو کر کے دیکھو نا اپنے گھر میں, ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں کرو نا, اپنی زبان سے کرو نا. میرے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے, جوش جذبات سے ہمیشہ کام نہیں لیا جاتا, طریقہ ہوتا ہے. طریقہ کیا ہے, ہنر مند پہلے ہنر ہے اور بعد میں بعد میں کام. ہم یہاں پہ الٹا چلتے ہیں, دنیا میں اعتبار سے ہنر پہلے ہے کام بعد میں ہے, دین کے اعتبار سے کام پہلے ہے ہنر بعد میں. ہنر تو نام ہی نہیں ہے, کہاں علم کی بات ہوتی ہے اور کہاں علم کی بنیاد پر کوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا بات کر رہے تھے, شریعت کے حدود اور تعزیرات, چور نے چوری کی ہے اور اب اس پر حد واجب ہو گئی ہے, شرطیں پوری ہو گئی ہیں, قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے. ایک شخص سفارش کرتا ہے بے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اور جس نے حد قائم کرو حد قائم نہیں کرتا. یہ کون سی شفاعت, کون سی سفارش ہے؟ صحیح ہے, حرام ہے, حرام ہے یہ. شخص فرماتے اس کی دلیل میں دیکھیں, آیت بھی ہے لیکن اس سے پہلے حدیث بیان کر کے تھے, وہذا يدخل فی من لعنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اس میں داخل جس پہ آپ سے لعنت بھیجی ہے. فی قول لعن اللہ من آوى محدثا, لعنت ہو, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی اس شخص پہ, اس شخص پہ جس نے ایک محدث کو پناہ دی ہے. لعنت اس شخص پہ جو ایک محدث کو, محدث کسے کہتے ہیں؟ محدثا بدعتی شخص جو نئی چیز میں ایجاد کرتا ہے. اب حد اس پر حد قائم کرنی ہے, اب اس کو حد کو چھوڑ دینا, دین میں نئی چیز یاد کرنا ہے نا, تو شخص افراد یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. شخص افراد وشفاعت ایضا فی اخذ حقوق الاخرین, اور وہ شفاعت جس میں آپ دوسروں کا حق لے کے, جیسے میں نے پہلے مثال کی ہے دی ہے نوکری والی جاب والی, کہ آپ کسی کا حق لے کے چھین کے کسی اور کو دے دیں سفارش کر کے, یہ بھی صحیح اور بری شفاعت جائز نہیں ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها, اور جو بری شفاعت کرتا ہے اس کا بھی اس میں ویسا حصہ ہوتا ہے. سورۃ النساء نمبر 85. یہ کون سی شفاعت ہے؟ شفاعة عند المخلوق, دنیاوی شفاعت جو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. الشفاعة عند الله, اللہ تعالیٰ کا شفاعت, شخص فرماتے ہیں فليس كالشفاعة عند المخلوق, مخلوق شفاعة اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کی جو شفاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے جن جو سزا کے مستحق, عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جن کا انہوں نے ارتکاب کیا دنیا میں, تو یہ موحد مسلمان جسے اللہ تعالیٰ, جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتے اسے اجازت دیتا ہے, وہ شفاعت کرتا ہے اس مسلمان بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے, اس کو عذاب نہ دے, کیونکہ وہ مومن ہے, موحد ہے. تو وہ شفاعت کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اسے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرتا ہے. یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں درست شفاعت ہے. یا وہ جو جہنم میں داخل ہو چکا ہے تو اس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے کہ اسے جہنم سے نکال لیا جائے, جسے کہا جاتا ہے شفاعت فی اہل کبائر, اہل کبائر کے لیے شفاعت. اور یہ شفاعت جو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اجازت, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی شفاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ مخلوق جیسے نہیں کہ کوئی بھی شخص شفاعت کے لیے آگے بڑھتا ہے اگر اسے اجازت بھی نہیں دیتا, شفاعت کرنے والا کو اجازت نہ دے تب بھی مخلوق میں جو مخلوق کی شفاعت ہے اب آگے بڑی شفاعت پھر کر بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا, اور کوئی میں سب شامل ہیں, نبی ہے, ولی ہے, فرشتہ ہے, کوئی بھی ہو. دوسری شرط شخص فرماتے ہیں جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس اہل توحید اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. دو لفظوں میں پہلی شرط ہے اجازت, دوسری شرط رضامندی. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دلیل میں سورۃ الانبیاء نمبر 28 میں, ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اور فرشتے نہیں سفارش کرتے شفاعت کرتے الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. جیسا فرماتے ہیں یعنی الا کہ جس کے قول اور عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ سورۃ النجم نمبر 26 میں آئی ہیں, یہ یاد کر لیں. دونوں شرطیں ایک ہی آیت میں ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں 26 میں، الا من بعد ان یأذن اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، لمن یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہے، ویرضى، اور راضی ہو، یأذن ویرضى دو ہے، اجازت اور رضامندی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کافر کو شفاعت کوئی کام لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ مدثر آیت نمبر 48 میں 48 میں، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کافروں کو شفاعت کرو گے شفاعت کوئی کام لائے گی. دوسری آیت میں سورۃ غافر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کو لیے، یہاں پہ ظالم سے مراد کفر اکبر کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، شرک اکبر جو مشرکین ہیں، من حمیم، کوئی بھی دوست مددگار، ولا شفیع یطاع، نہ یوں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہو جس کی بات مانی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کے یہاں جو شفاعت، اس کی دو قسمیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید دو قسم کی شفاعت ملتی ہیں، شفاعت المنفیہ، وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ابھی بیان ہوا ہے، فما تفهم شفاعة الشافعین، اور یہ وہ شفاعت جس کی شرطیں پوری نہ ہو. شفاعت منفیہ جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے کون سی ہے، تعریف کیا ہے، جس میں ایک یا دو یا دونوں شرطوں نہ ہو، ایک شرط ہو تب بھی نہیں، اگر دو ہوں تو من باب اولا نہیں. دوسری قسم کی شفاعت وہ شفاعت مثبتہ، ثابت شفاعت جس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ پچھلے آیات میں گزرا ہے. وہی اس کی تعریف کیا ہے، وہی التي تتحقق فيها، التي تتحقق شروطها، یہ وہ شفاعت ہے جس میں شرطیں پوری ہوں، دونوں شرطوں کو ہونا لازمی، ایک کا نہیں، دونوں کو ہونا لازمی ہے. دونوں شرطیں موجود ہیں تو شفاعت مثبت ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک نہیں ہے یا دونوں نہیں تو شفاعت منفی ہے. خلاصہ، مخلوق کے شفاعت دو قسم کی ہے، اچھی شفاعت اور بری شفاعت. خالق کے ہاں شفاعت دو قسم کی ہے، منفی شفاعت اور مثبت شفاعت. تو شسا فرماتے ہیں کافر کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اگر آسمان والے اور زمین والے سارے مل کے کسی کافر کی شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، سبحان اللہ. کیونکہ مشرک اور کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قول عمر سے راضی نہیں ہے، الا ایک ایکسپشن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی اپنے چچا ابو طالب کے لیے، یہ خاص شفاعت ہے آپ علیہ وسلم کی، اور یہ حقیقت دیکھا جائے تو شفاعت نہیں، شفاعت کا ایک حصہ ہے. شفاعت ہوتی تو ابو طالب کو جہنم سے نکال دیا جاتا اور جنت میں داخل کر دیا جاتا، جیسے کہ عام مومن موحدین کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے، عذاب ملتا ہے جہنم، پھر جب سزا مکمل ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنت میں داخل ان کو کر دیا جاتا ہے شفاعت کی وجہ سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حقیقتا شفاعت نہیں ہے کہ وہ ان سے کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، بلکہ یہ شفاعت ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ دنیا میں پوری زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، حمایت کی ہے، دفاع کیا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ عذاب میں تخفیف ہو. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جہنم کا سب سے کم عذاب جو ہے ایک شخص کو ملے گا، اس کے دونوں پاؤں کے نیچے انگارے، دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور دوسری روایت میں، مسلم دوسری روایت میں آئے کہ ابو طالب کا نام بھی دیا گیا ہے، ایک روایت میں بغیر نام، دوسری روایت میں ابو طالب کا نام بھی ہے. اس لیے بڑی غلطی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غلط ہے، جہالت ہے. ابو طالب پر کیسے رضامندی کی دعا کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، کبھی نہیں. جب ابو طالب کا، ابو طالب کا نام، نہ سلف سے آپ دیکھتے ہیں ابو طالب کا رضی اللہ عنہ، ابو صدیق کے بعد دیکھیں گے آپ، عمر فاروق کے بعد دیکھیں گے آپ، لیکن ابو طالب کے بعد نہیں دیکھیں گے آپ. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی وفات کفر پہ ہوئی، لیکن جب لوگ علم سے دور ہوئے اور جہالت عام ہوئی تو پھر تو سب خلط ملط ہو گیا نا، حق اور باطل. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو طالب نے کیونکہ قربانیاں دی ہیں، مدد کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ بھی صحابی ہیں، یا وہ بھی جنتی ہے. یہ غلط بات ہے. ہمارے پاس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم بھی نہ کہتے. جب حدیث سے اس طرح سے ثابت ہے, خود اماموں کا قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہوئی ہمارا مذہب یہ حدیث ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ جو شفاعت ثابت ہے شرطوں کے ساتھ, ان کی قسمیں ہیں, ان کی بعض قسمیں بیان فرماتے ہیں, اور یہی قسمیں جو ہیں آٹھ قسمیں میں شامل ہیں جو امام ابن رزحف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے. اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ, تو وہیں پہ یہی بھی بیان کر دوں گا میں. یہاں پر آٹھ میں سے پانچ کا ذکر کیا شیخ صاحب نے, شیخ صاحب حفظہ اللہ نے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں آٹھ پوری مکمل طریقے سے بیان کروں گا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں شفاعت اہل کبائر کے لیے جو مشترکہ ہے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, انبیاء بھی کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, صالحین بھی کریں گے, اور وہ بچے جو اپنے والدین کی زندگی میں مر چکے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے. اور شفاعت میں سے جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا کہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. اس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. درس کے تعلق سے دو سوال اگر ہیں تو پوچھ سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو الحمدللہ, مطلب درس سمجھ آ گئے. سمجھ آئی کوئی بات کہ نہیں ہے؟ آ گئی ہے, مطلب میں پوچھوں. چلیں, جزاکم اللہ خیر.